انسان جو کچھ کرنے جا رہا ہو وہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ وہ شخص یہ کہہ سکے کہ خدایا یہ تمہارے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ بولا کریں، اگر کہہ دیا تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ بول رہا ہو، جو کھانا کھانا چاہے، جو معاملہ کرنا چاہے، یہ سب ایسے ہو کہ وہ بول پائے کہ خدایا اسے تمہارے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، آپ کی کوششوں کو خدا اجر دے۔
کیا لکھ رہے تھے آپ؟
تسنیم، تفسیر تسنیم کی 10ویں جلد پر کام کر رہا تھا۔
کتنا وقت لگ جائے گا مکمل ہونے میں؟
اگر خدا نے چاہا تو پتہ چل جائے گا، وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ یہ ان کاموں میں سے ہے جس کا وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا۔
ابھی آپ کا کام کہاں تک مکمل ہو گیا؟
سورہ مبارکہ بقرہ کا آخری حصہ ہے۔ تسنیم کی اب تک 9 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ان 9 جلدوں میں سورہ بقرہ کی تقریباً آیت نمبر 170 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی تقریباً 270 یا 280 آیتیں ہیں، اب تک تقریباً 100 آیتیں رہتی ہیں۔
شاید یہ بھی 4-5 جلد ہی بنیں گی۔
میرے خیال میں 2-3 جلدوں میں سمٹ جائے گا، کیونکہ بڑی بڑی بحثیں پہلی سے 5ویں-6ویں جلدوں تک ہو چکی ہیں۔ المیزان کی طرح علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 24 جلدوں میں المیزان لکھی ہے۔ پہلی کی 10-12 جلدیں باقی کی جلدوں سے مختلف ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہی ایسی ہیں، جب پہلے ایک بات چھیڑی جاتی ہے بعد میں اسی کی طرف ارجاع دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں جلد میں یہ بات تفصیلی طور پر ہو چکی ہے۔
کچھ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو کسی ایک علم میں بھی ماہر نہیں ہوتے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص بھی آپ کو ملے گا کہ جس علم میں بھی داخل ہو جاتا ہے अकेले उस मैदान को मार लेता है। जवादी साहब खुदा की मेहरबानी से इस सलाहियत के मालिक हैं कि जिस इल्म में दाखिल हो जाते हैं अच्छे से उसे सरंजाम दे देते हैं। और ये भी है कि तफसीर, रिवायात, फ़िक्र और उसूल के उलूम एक दूसरे के मददगार हैं। यानी आप अगर तफसीर में एक अच्छे मुफस्सिर बनेंगे तो इसका आपके इज्तिहाद पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा।
मेरे जहन में एक सवाल उठा है, वो ये है कि जब अल्लामा तबातबाई ने तफसीरुल मिज़ान लिखी है, फिर क्या ज़रूरत है कि आयतुल्ला जवादी आकर दूसरी तफसीर लिखें?
उनकी तफसीर अलमीज़ान की मुतम्मिम और उसे पूरी करने वाली है, यानी उसका तरीक़ेकार वही तरीक़ेकार है, रास्ता वही रास्ता है, उसकी मुतम्मिम है।
जैसे कि अल्लामा तबातबाई ने आयात से अहम नुकात निकाले हैं, उसी जितना उनके उस शागिर्द ने उन नुकात में इजाफा कर दिया है। अगर अल्लामा ने एक आयत से 20 नुकात निकाले हों, आयतुल्ला जवादी ने उसे 40 नुकात बना लिया।
मरहूम अल्लामा तबातबाई फातह थे, यानी उन्होंने एक शहर को फतह किया, फिर उसे उनके हवाले किया और ये उस शहर को आबाद और वसी कर रहे हैं।
इसका मतलब तो ये बनता है कि कुरान के बारे में जो आखिरी बात बतानी चाहिए वो बताई जा चुकी, यानी तबातबाई साहिब ने काम को इंतहा पर पहुंचा दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके बारे में जितनी बात भी की जाए कम होगी, फिर भी कसर रह जाती है। आयतुल्लाह जवादी अगर 70 जिल्दें भी लिखेंगे और कहेंगे, तब भी ख़त्म होने के बाद अगर दोबारा पलटेंगे तो उन्हें फिर इन्हीं आयात में नई बातें नज़र आएंगी। और अगर कोई और भी इस हवाले से काम करने लगे तो उसके साथ भी यही होगा। ला तफनाहु अजायबुह, इसका मतलब यह है कि कुरान के अजायब ख़त्म होने वाले नहीं, और ये कुरान की एक खसूसियत है। और कभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी ने कुरान करीम या इसकी तफसीर के हवाले से आखिरी बात कर दी है।
इसके बारे में जितना काम हो जाए फिर भी कसर बाकी रहती है, अदराक और नए नुकात जिनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। बात यह नहीं है कि कुरान की बाज़ आयतों की तफसीर में इख्तिलाफ है, यानी इसके लिए शायद मरहूम तबातबाई का एक नज़रिया हो और एक अलग तरीके से आयतों को एक दूसरे से जमा किया है और दूसरा शख्स अलग तरीके से जमा करेगा। ये एक दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहेगा। मुमकिन है बाज़ जगहों पर इख्तिलाफ हो और इससे बहस छिड़े, जैसा कि फ़िका में है, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि इस पर जितना गौर किया जाए, इसका मुताला हो जाए, इससे नए नुकात बरामद हो सकते हैं जिनकी तरफ पहले गौर ही नहीं किया गया। कुरान एक या दो साल या मसलन तबातबाई साहब की तफसीर में खुलासा नहीं हो सकता। इससे पहले 1200 साल से मुख्तलिफ अजलात पर मुश्तमिल तफासीर बहुत हैं। हमारे यहाँ शेख तूसी की तफसीर तिबियान, तबरसी की तफसीर मजमुल बयान और दीगर तफासीर हैं, आलम तशय्यु में भी और आलम अहल सुन्नत में भी। शायद 300 से ज़ायद तफासीर लिखी गई हैं अब तक, जिनका तौर तरीका मुख्तलिफ है। बाज़ों ने सिर्फ रिवायत की बिना पर तफसीर लिखी है, बाज़ तफासीर फ़लसफ़ी हैं, बाज़ इरफानी तफासीर हैं, यानी मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से इनमें से हर एक में अब भी कसर बाकी है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक तफसीर लिखी है तो दूसरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरी तफसीर शायद पहली तफासीर की बनिस्बत वसीतर जाविये से दिखे कुरान की तरफ, अलबत्ता अगर ज़्यादा मजबूत हो तो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तालिब इल्मों की हद तक तफसीर होती है, वो तफसीर इसी हद तक होती है, लेकिन अगर कोई पुख्ता और मुजद्दिद ज़हन तफसीर लिखेगा, इसमें भी कुरान के हर लफ्ज़ से नया नुक्ता निकाल सकता है।
اسلام کا سب سے اہم علمی عنصر قرآن کریم ہے، جو کہ بدقسمتی سے مسلمانوں سے دور رکھا گیا ہے اور غیر مسلموں میں بعض کے نزدیک مہجور ہے اور بعض کے نزدیک مہجور ہے۔ لفظ مہجور تین الفاظ ہیں جس کے تین معنی ہیں۔ ایک جگہ پر مہجور ہے جس کا مطلب ہجرت اور ترک کرنا ہے، مہجور یعنی متروک یعنی ترک شدہ، اور دوسرا لفظ اسی طرح مہجور لکھا جاتا ہے لیکن ہجر اور ہزیان کے مطلب میں ہے۔ حضرت عمر کی بات اس معنی میں ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہا کے ساتھ مہجور یعنی ممنوع۔ بعض نے اس علم کو ترک کر دیا تھا، ان کا اس پر ایمان تھا کہ قرآن اصل کتاب ہے لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ قرآن یونیورسٹیوں میں، مدارس میں اور معاشرے میں مہجور تھا یعنی متروک تھا۔ بعض جو الہادی سوچ کے حامل تھے، دین کے مخالف تھے، قرآن ان کے نزدیک مہجور تھا یعنی وہ نعوذ باللہ اسے ہزیان سمجھتے تھے۔ وہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کہا تھا، یعنی وہ ہزیان بول رہا ہے۔ اسی طرح مکہ کے کفار بھی قرآن کو ہزیان سمجھتے تھے۔ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو اسلام پر ایمان لائے تھے اور قرآن کو نمازوں میں پڑھتے تھے اور حفظ کرتے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے قرآن کو افسانہ اور خیالی کہانی سمجھتے تھے، افسانہ اور اساطیر سے تعبیر کرتے تھے اسے اور ہزیان سمجھتے تھے۔ تو مہجور ہا کے ساتھ دو الفاظ پر مشتمل ہے جس کے دو الگ معنی ہیں، اور ان بازوں نے جنہیں لگتا تھا کہ قرآن کے آنے سے ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ وہاں پر مہجور ہا کے ساتھ ہے یعنی ممنوع، جو کہ قرآنی آیت میں نہیں آیا۔ بہرحال معاشرہ قرآن کو مہجور کرنے کی کوشش میں تھا، تین معنوں میں اور تین گروہوں میں، اور تین گروہوں میں بٹ کر الگ الگ سے۔
جوادی صاحب کا طریقہ بہت اچھا ہے، سب کچھ وہ خود نہیں لکھتے، ابتدا میں کچھ حصے خود لکھ دیتے تھے لیکن اب جو مطالعہ انہیں کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں اور جو درس انہیں دینا چاہیے وہ اچھے سے دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مرکز اسراء والے اسے تحریری شکل دے دیتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی کا وہ ادارہ جو کہ عمار یاسر روڈ پر واقع ہے، وہاں ضرور جائیں، آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں مختلف شعبہ جات ہیں، ان کی ہر تقریر اور تدریس وغیرہ ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پھر تحریر بن جاتی ہے، اور جب تحریر بن جاتی ہے ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ تحریر ان کو دی جاتی ہے جسے وہ غور سے مطالعہ کر کے پاس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نشر و اشاعت کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اپنا لیا ہے تاکہ ان کی باتیں ضائع نہ ہو جائیں، ان کی تدریس، تقاریر، ان کے پیغامات، یہ سب ان کے اس ادارے کے ذریعے سمٹ جاتے ہیں۔ ان کا ادارہ، ان کے شاگرد، ان کے بیٹے سعید صاحب، اس ادارے کی منصوبہ بندی اور پروگراموں کے حوالے سے ان کی بہت مدد کرتے ہیں۔
پہلے دن جب مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کی دعوت مل گئی، شاید 74 شمسی تھا، اب مجھے تاریخ ٹھیک سے یاد نہیں، جناب حاج آقا سعید آیت اللہ جوادی کے محترم صاحبزادے مجھے جب ادارہ دکھا رہے تھے، مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک الماری کھولی، اس الماری کے سر سے تہ تک حضرت استاد کے درس تفسیر کی تحریریں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنی ساری زحمتیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ رعد اور دوسری مختلف سورتوں کے دروس، تب کے جبکہ آیت اللہ جوادی مشہد میں تشریف فرما تھے۔ گرمیوں میں وہاں پر جو تدریس کی تھی حوزہ علمیہ میں، مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنا سارا کام ہوا پڑا ہے تو پھر کوئی اقدام کیوں نہیں ہوا، اور تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اس کام کو سر انجام تک پہنچاؤں گا۔
متوسم کا مطلب ہے وسمہ شناس، یعنی علامت کو پہچاننے والا، یعنی آثار قدیمہ کی شناخت رکھنے والا۔ فرمایا متوسم کا مطلب ہے وہ جو علامت جانتا ہو، آثار قدیمہ کو پہچانتا ہو۔ ایسا ایک شخص ہونا چاہیے تاکہ جب ہم آثار قدیمہ لائیں گے اس کے سامنے وہ تعقل کرنے لگے۔ فرمایا جو اطلاع دینے والے ہیں انہیں واضح کرنا چاہیے، تاریخ کو جاننا چاہیے کہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پر ختم ہوا، کیوں اتنی مصیبت میں پھنس گیا۔ اور وہ جو گھومنے والے ٹورسٹ ہیں انہیں اچھے سے سننا چاہیے تاکہ عبرت حاصل کریں، نہ یہ کہ تماشا دیکھتے رہیں۔ لیکن افسوس جو ثقافتی میراث کے رکھوالے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے واضح کریں، اور وہ جو گھومنے والے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ کس لیے اس ثقافتی میراث کے پیچھے جائیں۔ چار اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں گھومنا چاہیے، ان کے پاس غور و فکر کرنے والا دل ہو، یہ دوسرا۔ اگر ان کے پاس سوچنے والا اور آثار قدیمہ کو پہچاننے والا دل نہیں، ان کے پاس سننے والے کان ہونے چاہیے، یہ تیسرا۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہوا تو دیکھنے والی آنکھیں ہوں ان کے پاس، تاکہ ان آثار کو دیکھیں اور تاریخی کتابوں کو پڑھیں، یہ چوتھا۔ ان کے پاس بے فائدہ کان، بے فائدہ آنکھیں، بے فائدہ دل اور بے فائدہ سفر ہے، کیونکہ یہ چار موجود ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فائدہ مند نہیں۔ فرمایا ان میں سے کوئی بھی فائدہ مند نہیں۔ فرمایا یہ کیوں سفر نہیں کرتے، حالانکہ ہمیشہ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں؟ کیوں عقل نہیں ان کے پاس، حالانکہ عقل ہے لیکن فائدہ مند نہیں؟ کیوں کان نہیں ان کے پاس، کیونکہ سنتے نہیں؟ آنکھیں کیوں نہیں ان کے پاس، کیونکہ تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھتے؟ لہٰذا یہ چار چیزیں موجود ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے فائدہ ہیں۔ جو چیز ہو لیکن اس سے فائدہ نہ لیا جائے ویسے ہے جیسے ہو ہی نہ، تیسری بات۔ لہٰذا فرمایا
افلم یسیرو،
حالانکہ یہ لگاتار سیر و سفر میں ہیں، پھر بھی فرمایا کہ یہ گھومتے کیوں نہیں، یعنی ان کا سفر تماشا دیکھنے کے لیے ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔
چند افراد جن کو میں پہلے سے جانتا تھا اور حاجی صاحب کے کاموں سے آشنائی رکھتے تھے اور کام کر بھی چکے تھے، ان میں سے ایک احمدی صاحب جو میرے ساتھ ہم دور تھے تہران میں مجتہدی مدرسے میں۔ البتہ احمدی صاحب ایک دو سال ہم سے سینئر تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ پہلے آیت اللہ جوادی کی تفسیر کی ایڈیٹنگ میں کام کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اور اسلامی صاحب تھے جن کا انٹرویو لینا تھا، میں نے ان کو کال ملائی۔ میں نے کہا یہ کام ضائع ہو رہا ہے، آ جائیں اور مدد کریں تاکہ اس تفسیر کی ایڈیٹنگ مکمل ہو جائے۔ سب کہتے تھے وائزی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آیت اللہ جوادی ہمارے کام سے راضی نہیں اور ان کی توقعات کی حد ہمارے کام کے لیول سے زیادہ ہے۔
جو الفاظ وہ خود استعمال کرتے ہیں بہت فنکارانہ الفاظ ہیں، ان کی تحریریں فن و ہنر سے بھری ہیں اور انہیں ایسی کتابیں بھی پسند ہیں، وہ کبھی کبھار منقول بھی کرتے ہیں، بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔
کیسی کتابیں مثلاً؟
جو کتابیں انہوں نے خود لکھی ہیں اکثر ایسی ہی ہیں، نہایت مصبے اور مقفع، بہت دل نشین۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر بات ہوگی۔
میں آیت اللہ زوادی کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی پہلے ہفتے سے کام شروع کر دیا میں نے، کیونکہ اس کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرے خیال سے پہلا ہی ہفتہ تھا، نماز ظہر کے بعد آیت اللہ جوادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی حاجی صاحب ہم عزم رکھتے ہیں کہ اس تفسیر پر کام کریں، کیونکہ حقیقتاً بہت عمدہ ہے۔ پھر ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب دیکھیں نا حضرت علامہ طباطبائی کہ آپ جیسے آیت اللہ حسن زادہ عملی، آیت اللہ مصباح جیسے شاگردوں کے باوجود، لیکن جو تفسیر وہ پسند کرتے تھے خود لکھنے لگے۔ آپ کی توقعات بھی اگر اس حد تک ہیں، آپ کو خود لکھنی ہوگی ایسی تفسیر۔ انہوں نے ہاتھ ایسے کر کے فرمایا، تمہیں تو پتا ہے کہ میرا ٹائم ٹیبل کتنا مصروف ہے۔ وہ اس وقت باقاعدہ 3 حوزوی دروس دیتے تھے۔ کہنے لگے، میں یہ کیسے سب کچھ کر پاؤں گا؟ میں نے عرض کی، تو حاجی صاحب آپ اپنی توقعات کا مرتبہ تھوڑا نیچے کر لیں۔ میں نے عرض کیا، میرے پاس ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، میں وہ پیش کر دوں گا، اگر آپ کو پسند آیا تو اسی ماڈل کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ میں نے کہا، میرا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم انہیں افراد کو دعوت دیں جو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ سے آشنا ہیں، ابتدائی طور پر اسے ایڈٹ کیا جائے، پھر آپ اپنے خاص شاگردوں میں سے ایک دو افراد کو جن پر آپ کو بھروسہ ہے آپ ان کو متعارف کریں، ہم ابتدائی ایڈیٹنگ کے بعد تفسیر ان کو دے دیں گے تاکہ وہ بغور دیکھ لیں، اور جو غلطیاں نوٹ کر دی جاتی ہیں اس ابتدائی ایڈیٹنگ میں، اور اگر ان افراد کے پاس آپ سے سوال کرنے کے لیے ہوں، اس کے لیے ہم ہفتہ وار میٹنگ رکھیں گے جس میں آپ ہماری غلطیاں بتائیں گے۔
ان کی نظر میں تفسیر ایک دانشور کے علمی کمال کی حد ہے۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا، حکمت اور عرفان کو قرآن کی خدمت کرنی چاہیے، اور جب تک کسی دانشور کے پاس علمی سرمایہ نہ ہو وہ المیزان جیسی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا اور تسنیم نہیں لکھ سکتا۔
اگر آپ پہلے کے علماء کے ساتھ بھی ان کا موازنہ کریں گے، میرے خیال سے یہ ان سے بہتر ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں بیک وقت بتانا شاید زیادہ ضروری نہ ہو۔ اب دینی مدارس میں ہمارے پاس کوئی اور مفسر نہیں ہے، بعض افراد کے شاید کچھ ایسے جلسے ہوں گے لیکن وہ ان کے شاگردوں کے لیول کے بھی نہیں، ان کے لیول کا ہونا تو دور کی بات ہے۔
ہفتہ وار میٹنگز ہفتے کی رات کو منعقد ہوتی تھیں۔ ان دوستوں میں سے بعض کو سورہ بقرہ کی بعض آیتیں دے دی گئیں، آل عمران اور دیگر سورے سب بانٹ لیے۔ ان افراد میں جو کام کے طور طریقے سے آشنا تھے، الحمدللہ رونق پیدا ہونے لگی، یہ کام انجام پاتے تھے، غلطیاں لکھ لی جاتی تھی، پہلے سے حاجی صاحب کو دے دی جاتی تھی۔ ہفتے کی رات وہ آ کر ان مسئلوں کا جواب دیتے تھے، مباحث مزید پرمغز ہو جاتے تھے۔ غروی صاحب بھی وہ دیکھ لیتے تھے، غلطیاں لکھ لیتے تھے۔ حاجی صاحب غروی صاحب کی بتائی ہوئی غلطیاں بھی مد نظر رکھتے تھے، اور گرمیوں میں حاجی صاحب کا وقت اکثر اسی تفسیر تسنیم پر لگ جاتا تھا، اور یوں الحمدللہ تفسیر تسنیم کا سلسلہ شروع ہوا اور برکت آ گئی اس آئیڈیے میں، اور حاجی صاحب کی اپنی ہمت سے جنہوں نے گرمیوں میں اپنی پہلی ترجیح تفسیر کو قرار دیا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کئی جلدوں پر مشتمل شرح اسفار جو میں نے اس وقت تک کچھ افراد سے تقاضا کیا تھا اس پر کام کریں، اس وقت یہ تیار پڑی ہے، لیکن حاجی صاحب کو وقت نہیں ملتا کہ اسے دیکھیں۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، معاد کی بحث کو زمانی قمشائی صاحب نے 3-4 جلدوں میں سمیٹا ہے۔ اسفار کی 8ویں جلد میں نفس کے مباحث کو شمس علی پور صاحب نے 3 جلدوں میں تیار کیا، لیکن حاجی صاحب کو اب تک فرصت نہیں ملی کہ ان کتابوں کو دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیا، یعنی اسی تفسیر نے ان کا ٹائم پورا بھر دیا۔ اپنے اوقات فراغت میں گرمیوں میں وہ غور سے دیکھتے تھے، کچھ چیزیں اضافہ کر دیتے تھے، غلطیاں نکالتے تھے، اور آج یہ تفسیر اس طرح سے سامنے آ گئی ہے جس کے الحمدللہ پر برکت آثار نمایاں ہوئے ہیں۔
اب تک تقریباً 74 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں اور تقریباً 40 اجلاد، جن میں 40ویں جلد کل ہی حضرت استاد کی خدمت میں پیش ہوا تاکہ فائنل رینڈنگ کر دیں اور اس کے بعد چھپنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور 20 سے زائد اجلاد پر مشتمل وہ دروس ہیں جو اب تک جاری رہے ہیں اور ایڈیٹنگ کے آخری مراحل میں ہیں۔
خدا انشاءاللہ جوادی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں بعض ایسے افراد آئیں، ہر کوئی نہیں بلکہ عالم افراد آئیں گے جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاید ان سے بہتر تفسیر لکھیں گے۔
वो फरमाते थे, हमारे पास बोलने का एक महदूद वक्त है। जैसे कि हम आ गए और हमसे पहले जो अफराद थे उनसे कहा गया कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है और अब हमारा वक्त है। इसी तरह हमारे बाद भी अफराद आएंगे जो उनके बोलने का वक्त होगा। उन्हें और हमें हिम्मत करनी चाहिए कि कुरान के इस दस्तरखान से अपनी वसअत, अपनी मारिफत और अपनी तवानाई की हद तक फ़ायदा लिया जाए। अलबत्ता इनके काम की बिना, जैसा कि उन्होंने मुकदमे में तफसील से बताया है, वो ये है कि तफसीरुल मीज़ान में बाज़ बातें मुख्तसर बयान हुई हैं। वो इन बातों को तफसील से बयान फरमाते हैं अपनी तफसीर में। बाज़ बातें हैं जो अलमीज़ान में बयान नहीं हुई, ये वो बातें छेड़ते हैं। हज़रत उस्ताद की एक खासियत यही है जो वो बड़ी ज़राफ़त से मुंतकिल कर देते हैं एक आयत से दूसरी आयत की जानिब। वो बहुत खुश शौक हैं इस हवाले से, अगरचे वो अपने उस्ताद हज़रत अल्लामा तबातवाई के बारे में नहायत खुजू रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तफसीर तफसीरुल मीज़ान उनकी तकमीली शक्ल है। यानी इस तफसीर में बहुत सी नई बातें हैं जो अलमीज़ान में नहीं हैं, और ऐसा नहीं कि यह तफसीर अलमीज़ान की कोई शरह हो।
अगर वो चाहेगा वो रहमान है, काम आगे बढ़ सकेगा। और ये सब जो लिखा जाए, फिर भी बहुत सारी तफासीर हैं जो इसके बाद आएंगी। हर चंद सालों बाद कुछ लोग पैदा हो जाते हैं जो नई तफसीर लिख देते हैं। खत्म होने वाली चीज नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया उनके पास बसारत नहीं, सिर्फ आंखें हैं। समा नहीं है, सिर्फ कान हैं उनके पास। यह हैवान बन जाता है। और अगर किसी के पास ये सब होंगे, हक को बातिल से तशखीस दे पाया, सिद्क को कज़्ब के मुकाबले में पहचान गया, मार्फत में मोहकम को तशखीस दे पाया, मुतशाबा की बनिस्बत और इसके मुताबिक अमल किया, और वो शख्स बसीर यानी देखने वाला कहला सकेगा।